کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا، یعنی اہل مکہ جو کہا کرتے تھے اس کے مطابق. بڑی جھوٹی بات ہے تم لوگ جو زبانوں سے نکالتے ہو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف آئیں اور دور جا رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتے، وہ زمین پہ نہ رہتے، پھر وہ اوپر جانے کی کوشش کرتے. پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو. کبھی آپ باہر نکلیں، درختوں کو دیکھیں، پودوں کو دیکھیں، پتھروں کو دیکھیں، مختلف چیزوں کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر رہا، میں کیوں پیچھے ہوں؟ اگر یہ مخلوق جو میرے لیے پیدا کی گئی یہ اللہ کی وفادار ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو مجھے تو ان سے بڑھ کر کرنا چاہیے کیونکہ مجھ پر شکر لازم ہے. فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ بندہ ناشکری کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ درگزر کر جاتا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. ان سین چیز ہوتی ہے کہ قلبی ڈسٹنس یا ایک دل کی دوری ہوتی ہے کہ بات دوسرے کے دل تک پہنچتی نہیں، وہ اسے ایکسپٹ نہیں کرتے اور ان کے دلوں پر ایسا خلاف چڑھا دیتے کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی انہیں یہ بات سخت ناپسند ہوتی ہے کہ صرف ایک اللہ کی بات کی جائے، ان کے بزرگوں کی بات کیوں نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پہ چھانٹتے ہیں، یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو کہ پھر نہ بنے، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. دیکھیے کہ اگر انسان غور کرے تو ہر روز انسان کے جسم کے اندر کے لاکھوں سیل مرتے ہیں، جن کو ہم ڈیڈ سکن ڈیڈ سیلز کہتے ہیں، اور ان کی جگہ نئے پیدا بھی ہو جاتے ہیں. تو موت اور زندگی کا یہ عمل تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جو ڈیڈ سیل ختم ہو جائیں پھر دوبارہ کوئی نہیں، جب تک ہم زندہ دوبارہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور چند سالوں کے بعد ہمارا پورا جسم ریپلیس ہو چکا ہوتا ہے. یہ تجربہ تو غیر محسوس طریقے سے یہاں بھی ہو رہا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں اس بات کو. تو جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا، اس میں مشکل کیا ہے اس ایمان لانے میں. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا. جواب میں کہیے وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب، یعنی اب اصل بات چھوڑ کے ایک اور بات پکڑ لی. آپ کہیے کیا عجب وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو، اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کس دن آنی. جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے. یہ ایسے ہی جیسے ہر روز ہم بستر پہ سوتے ہیں اور جب صبح الارم بجتا ہے یا اذان سنتے ہیں تو ہم ایک دم اللہ کی تعریف کرتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھ کے اٹھ جاتے. ایسے ہی قبروں میں سوئے ہوئے لوگ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو جو ایمان والے ہوں گے وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے وہاں سے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے. اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں، حالانکہ سال ہا سال تک وہ قبروں میں رہے لیکن اٹھیں گے تو یوں لگے گا بس چند گھڑی کی بات تھی. وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندے سے کہہ دیجئے کہ زبان سے وہ باتیں نکالیں جو بہترین ہوں، بات اچھی کیا کریں، اللہ کا ذکر ہو یا بندے کسی کے لیے اچھے جذبات ہوں یا کوئی کام کی بات ہو، علم کی بات ہو، کوئی خیر اور بھلائی کی بات ہو، کوئی اچھا مشورہ ہو، ایسی باتیں تو کریں، ورنہ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ خاموشی بھی انسان کے لیے باعث اجر ہے جب وہ برے باتوں سے اس کو بچا کے رکھتی، خصوصاً ایسے مواقع پہ انسان کو بہت ہوشیار ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے، جہاں انسان کی زبان کے پھسلنے کا ڈر ہو اور غلط باتیں منہ سے نکل سکتی ہوں، جسے بہت غصے کا عالم ہو یا بہت غم اور رنج ہو، تو بہتر یہ کہ انسان اپنی زبان کنٹرول رکھے، ورنہ منہ سے نکالے تو اچھی بات اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، کیا گھستا ہے انسان کا اگر انسان اپنی زبان سے اچھی باتیں کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حسن خلق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوقات نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو ان دو نیکیوں کے برابر ہو. یعنی اگر کوئی اچھی بات کرنے کی نہ ہو تو پھر انسان خاموشی اختیار کرے، اور جب خاموش رہتا ہے تو بہت سارے فتنوں اور لغزشوں سے بچا رہتا ہے. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی غلط باتیں، سخت باتیں کروا کے لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے. حقیقت یہ کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کا کام ہے بتا دینا، پھر مانے تو ان کی مرضی، نہ مانے تو ان کی مرضی. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی علیہم السلام. ان سے کہیے، پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کار ساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کے دکھ کاٹے. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. عام طور پر لوگ نیک لوگوں کا سہارا لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں گے. فرمایا، وہ تو خود اپنے لیے تقرب کی راہیں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ کے پاس. اور یہ ایک حقیقت ہے، جو جتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے. تو جو خود ڈر رہا ہو اپنے بارے میں، وہ آپ کا کیا ذمہ لے سکتا ہے؟ تو انسان کی کتنی ناسمجھی ہے کہ انسان خود کچھ نہ کرے اور دوسرے کی نیکیوں کا سہارا لے کر اللہ کے حضور سرخرو ہونا چاہے. تو یہ ممکن نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق. ڈرنا ہی چاہیے، اور ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھو، سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، یعنی جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتے، یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. اور جو کچھ بھی ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، یعنی معراج میں، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی، یعنی زقوم کا درخت جو جہنمیوں کا کھانا ہوگا، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا ہے. ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی. یعنی ابو جہل وغیرہ جو تھے وہ زقوم کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی طرف اشارہ. پھر یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات دوبارہ کی جا رہی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یاد کرو، جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا، کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر وہ بولا، دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ یعنی اس کا سارا دکھ ہی یہ تھا کہ انسان کو سجدہ کیوں کروایا گیا. حسد، اور یہ حسد بڑی بری بیماری ہوتی، انسان کو ذلیل کر کے رکھتی. یعنی بعض اوقات انسان جس سے حسد کر رہا تو اسے نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ خود پھنس جاتا ہے، خود ٹریپ میں آ جاتا ہے. اس نے کہا، دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بےخونی کر دوں گا. اتنے غصے میں تھا وہ کہ میں آدم کی ساری اولاد کو اپنی طرف لے جاؤں گا، بس تھوڑے سے ہی مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنمی بھرپور جزا ہے، اور تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے. استفزاز کہتے ہیں کسی کو ہلکا اور کمزور پا کے اس کے قدم پھسلا دینا، یعنی اس کو ہٹا دینا اس جگہ سے جو وہ کر رہا ہو، ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے، یعنی خود بھی بہکا اور فوجیں بھی لیا اور ان کو بہکا، تجھے اجازت ہے، آزادی ہے. مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا، یعنی ان کے مال اور اولاد جو اللہ نے دی ان کو، چاہیے تو یہ کہ اللہ کے رستے میں لگائے، لیکن تمہیں بھی آزادی ہے، تم چاہو تو تم ان کو اپنا بنا لو، یعنی وہ ان کی اولاد اور مال تیری مرضی کے مطابق کام کریں. اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، یعنی غلط امیدیں دلا اور سبز باغ دکھا. اگر انسان دیکھے کہ بعض اوقات اس کی زندگی میں کچھ ایسے کام ہوتے جو بڑے اہم ہوتے ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتا، وہ کیا کہتا اچھا پھر کروں گا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اٹریکشن میں وہ گم ہو جاتا ہے اور وہ پرائٹائز ہی نہیں کر پاتا کہ زیادہ امپورٹنٹ چیز کون سی ہے جو اسے کر لینی چاہیے، یہاں تک انسان کی موت آ جاتی. بہت سے نیک کاموں کو انسان ٹالے رکھتا، اچھا کروں گا کروں گا، اچھا آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اور وہ ہونے سے ہی رہ جاتے. یہ کیوں ہوتا ہے کبھی انسان نے سوچا؟ شیطان صرف یہ نہیں کرتا کہ آپ کو اچھے کام نہ کرنے دے، وہ بعض اوقات اس لیے کرنے دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہو اور بڑا زیادہ فائدے کی انویسٹمنٹ ہے وہ نہ کر سکو، وہ بھول جاؤ. ان کو وعدوں کے جال میں پھانس، اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا، یقینا میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا. جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. یعنی بندوں کو پھر شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کا دامن تھامنا چاہیے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، یعنی سارے بت تمہیں اور سارے مددگار بھول جاتے ہیں. مگر جب وہ بچا کر تم کو خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے؟ یعنی تم بھاگ کے جا کہاں رہے ہو، وہاں بھی پکڑ ہو سکتی ہے، یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تمہیں لے جائے، یعنی جہاں سے بچ کے نکلے وہیں چلے جاؤ پھر، اور تمہارے ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو کوئی ایسا نہ ملے جو اس سے تمہارے انجام کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکے. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی، انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی. انسان کو عقل کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، حال احوال ڈول ڈیل کی وجہ سے، اس کی غذائی چوائسز کی وجہ سے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان باقی ساری مخلوقات میں زیادہ نمایاں ہے، فوقیت رکھتا ہے. پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، ان قیامت کے دن انسان گروپس کی شکل میں آئیں گے اپنے لیڈر کے ساتھ. اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا. اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام. اب یہ اندھا پن کیا ہے؟ اللہ کی آئی ہوئی ہدایت سے آنکھیں بند کر لینا، حق سے منہ موڑ لینا، اللہ کی کتاب کو نہ جاننا، اور اپنی مرضی اور خواہشات کے اندھیرے میں اور انہی سے مغلوب ہو کر دنیا میں زندگی بسر کرنا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو. اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور وہی نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک پڑتے. لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے، اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے نہیں تھے, لیکن سب کو سنایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص حق کے ساتھ سمجھوتا کر لے اور باطل کی طرف چل پڑے تو ایسے لوگ پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں, لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود زیادہ دیر یہاں نہ ٹھہر سکیں گے. اور ہوا بھی یہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی تو اس کے بعد اہل مکہ کے سردار جو تھے وہ جنگ کرنے کے لیے آئے اور سب کے سب وہیں ڈھیر ہو گئے, پکڑے گئے کچھ. یہاں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے. یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, یہ ہماری سنت ہے ان سب رسولوں کے معاملے میں جو آپ سے پہلے آئے تھے, کہ جب ان کے پیغمبر کو بستی سے نکال لیا گیا تو پھر پیچھے قوم بچی نہیں. تو یہ وہی طریقہ اب بھی ہوگا, اور ہمارے طریق میں تم کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا, نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک, اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے, اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ فجر اور عصر کی نماز میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں. جو دن بھر ہمارے اعمال لکھتے ہیں وہ عصر کے وقت اپنی ڈیوٹی سے آف ہو جاتے ہیں, نئے فرشتے آ جاتے ہیں. تو ان کی ملاقات یا آپس میں ہینڈنگ اوور جو ہوتی ہے اور ٹیکنگ اوور, وہ عصر اور فجر کے وقت ہوتی. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ نمازوں کی حالت میں ہونا چاہیے اور نماز لمبی پڑھنی چاہیے, یعنی فجر کے وقت خاص طور پر, اور رات کو تہجد پڑھو. یہ تمہارے لیے نفل ہے, بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. یعنی جو جتنی زیادہ قربانیاں کرے گا اس کا درجہ اور مقام اتنا ہی بلند ہوگا. اگر کوئی رات کے وقت اپنی نیند قربان کر کے اللہ کے حضور اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے تو یقیناً اس کے لیے ایک اعلیٰ مقام ہے. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی کیونکہ ان پر تو ایک طرح سے فرض تھے, لیکن آپ کی امت میں سے بھی جو اس سنت کی پیروی کرے گا وہ بہترین اجر پائے گا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا, جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کا وقت قریب ہے اور نکلنے اور جہاں آگے جانے کی جگہ ہے اس کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں, سکھایا جا رہا ہے. اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے. فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, باطل تو مٹنے ہی والا ہے. یعنی اب آہستہ آہستہ اسلام کو ترقی نصیب ہوگی اور باطل کے پاؤں یہاں سے اکھڑ جائیں گے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا, ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں, یعنی ہم اس قرآن میں وہ چیزیں اتار رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے, مگر نہ ماننے والوں کے لیے ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. یعنی جو شخص اس قرآن پر ایمان رکھتا ہے, اس سے رہنمائی لیتا ہے, اس کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے. ادروائز دوسرے لوگوں کے لیے یہی قرآن اور زیادہ خسارے کا باعث بنتا ہے جو اس سے منہ موڑتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑتا ہے, اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہوتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دیجئے ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے, اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے, یعنی سیدھی راہ پہ کون اور غلط کون, اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ویسے اپنی کتاب میں وہ سب چیزیں بتا بھی دی ہیں, علامات اور نشانیاں بتا دی کہ اس رستے پر چلنا ہے, یہ اور یہ کام کرنے, فرائض بھی بتا دیے, سنتیں بھی بتا دی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں, کہیے یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تمہیں علم میں سے بہت کم دیا گیا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چاہیں تو وہ سب کچھ آپ سے لے لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے آپ کو عطا کیا ہے, یعنی جو نبوت ہماری عطا کردہ ہے ہم اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں, پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے کہ جو اسے واپس دلا سکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت ہر ایک سے بڑھ کر ہے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے کہ اس نے آپ کو نبی کی حیثیت میں چن لیا. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو. یہ چیلنج پیچھے بھی کئی بار گزر چکا ہے اور ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمے رہے، مان کے نہیں دیے. اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر چشمہ نہ جاری کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو روب در روب ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھ سکیں. مطالبے پہ مطالبے، حق قبول کرنے کی کون سی اس میں ان کی خواہش نظر آتی ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا کچھ اور بھی ہوں؟ یعنی اللہ نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا اس طرح کے معجزات ہر وقت دکھانے کے لیے نہیں. یہ دین کوئی تفریح کا نام نہیں ہے کہ تمہیں انٹرٹین کیا جائے، کبھی کوئی کرتب دکھایا جائے، کبھی کوئی چیز جو تم اپنے تئیں سمجھتے ہو کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی چیز اگر ایسی نظر آ جائے، حالانکہ اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ایسے مطالبے کر کیوں رہے ہو. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے، کیا اللہ نے بشر کا پیغمبر بنا کے بھیج دیا؟ یعنی ایک انسان کا پیغمبر ہونا ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا. ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجتے. اب بھی بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ نور سے ہیں، نور سے تو فرشتے بنے. فرمایا زمین پہ اگر نور سے بنے ہوئے لوگ ہوتے تو پھر پیغمبر بھی اسی طرح ہوتے، لیکن اب چونکہ پیغمبر انسان کی طرح بھیجے گئے ہیں تو اس لیے ان کا جسم بھی انسانوں جیسا ہے. ہاں ان کی اپنی ایک فضیلت ہے اور اللہ کی رحمتیں ہیں ان پر. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے آپ کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتے. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے. تو آپ خود سوچیے کسی کا ماتا پیشانی ناک زمین پر اور اس کو گھسیٹا جا رہا ہو تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اندھے گنگے بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آنکھ دھیمی ہونے لگے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے. یہ بہت سخت چیز ہے کہ جہنم کا عذاب کم نہیں ہوگا. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے. اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ان کو ضرور روک رکھتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں عطا کی جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی. اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا یہ خیال ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے. آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، یعنی اس نے جو بری نیت کی تھی ہم نے اس کا مصداق خود اسی کو بنا دیا. اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے، یعنی قیامت کے دن سب اکٹھے ہو جاؤ گے. اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مانے تو اسے خوشخبری دی جائے، جو نہ مانے اسے خبردار کیا جائے. اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے، یعنی یہ سارا اہتمام کس لیے؟ تاکہ بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ قرآن سنایا جاتا ہے تو تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی پہچان کر کے اللہ کی کتاب، اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز بہت زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ یہ بھی ایک بڑی اہم تعلیم ہے۔ اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ اس کا کوئی پشتبان ہو، اس کا کوئی مددگار ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔ وکبرہ تکبیرا۔ سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الکہف قرآن پاک کے تقریباً نصف میں آتی ہے، اور بہت اہم سورتوں میں سے ہے۔ ہر جمعہ کو اس کو پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی طرح اس کی پہلی آیات اور آخری 10 آیات کو یاد کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، کیونکہ وہ انسان کو فتنہ دجال کے نقصان سے بچائیں گی، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف کی تلاوت کی جس طرح وہ نازل ہوئی ہے، یعنی صحیح پروننسیشن کے ساتھ اور پوری پوری، تو یہ پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، سارا دور دور تک روشنی ہی روشنی ہوگی۔ اور جس نے سورہ کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا، تو وہ اسے کوئی نقصان نہ دے سکے گا۔ اسی طرح ابتدائی 10 آیات بھی دجال کی فتنے سے بچاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا، یعنی زبانی یاد کر لے گا، میمورائز کر لے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یعنی اگر اس کی زندگی میں دجال آ بھی گیا تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، اس کا ایمان سلامت رہے گا۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، یعنی اس کتاب کے نزول کی وجہ سے اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں بھٹکتا نہیں چھوڑ دیا اور ہمیں رہنمائی دی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب صاف سمجھ میں بھی آتی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ یہ ہے اس کتاب کے آنے کا مقصد، اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس میں یہود، نصارہ، مشرکین سبھی شامل ہیں، تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس کام سے، اس سوچ سے، اس اعتقاد سے باز آ جاؤ۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں، یعنی اس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو کسی بھی قسم کی اولاد اسے منسوب کرنا سراسر زیادتی ہے، جھوٹا الزام ہے۔ اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے، یعنی ان کو سمجھا سمجھا کر اور ان کو بتا بتا کر، اور یہ نہیں مانتے تو ان پہ غم کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالیں۔ یہ آپ کی خیر خواہی کی بھی علامت ہے کہ کس قدر آپ انسانوں کے لیے فکر مند ہوتے تھے، اور ان کی مخالفت اور ان کی بدزبانی اور دیگر طریقوں سے ستانے کے باوجود بھی آپ ان کو ہدایت کی بات بتاتے رہتے تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، یہ باغات، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ خوبصورت نظارے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے، خوبصورتی بنایا ہے، تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون ہے جو اس زمین کی خوبصورتی پہ ہی کھو کے رہ جائے گا، اور کون ہے کہ جو اس میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے گا اور اللہ کی پسند کے کام کرے گا، اپنی خواہشات کے ساتھ نہیں، اللہ کی رضا کے ساتھ جیے گا۔ آخر کار اس سب کو ہم چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی قیامت کے دن حشر کا میدان جب یہ زمین بنے گی تو بالکل میدے کی روٹی کی طرح سفید سٹریٹ ہو جائے گی۔ تو گویا ہم سب اس دنیا میں ایک امتحان میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ یہ کس قسم کا امتحان ہے؟ ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے، دولت کے ذریعے بھی آزمایا جا رہا ہے، علم کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، اور حکومت اور اقتدار بھی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں. ان چار قسم کے فتنوں کو بہترین طریقے سے چار واقعات کے ساتھ اس صورت میں ایکسپلین کیا گیا ہے. ان میں سے پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا ہے،